بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فضائل رمضان سے آج شب قدر کے بیان میں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے. قرآن پاک میں اس کو ہزار مہینوں سے افضل بتلایا ہے. ہزار مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا. اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ ہزار مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے. اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدر دانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی. در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالیٰ جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے, پہلی امتوں کو یہ نعمت نہیں ملی. اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا. بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت بہت ہوئی ہیں اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں. اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا بھی چاہیں تو ممکن نہیں. اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا. اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گیا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا. 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا. صحابہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کی تلافی کے لیے یعنی ان کے غم کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت حلقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام, کہ 80-80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں. اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے. بہرحال سبب نزول جو کچھ بھی ہوا ہو لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے. یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے. کس قدر قابل رشد ہیں وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی. البتہ اس رات کی تعیین میں علماء امت کے درمیان میں بہت ہی کچھ اختلاف ہے. تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں. سب کا احاطہ تو دشوار ہے, البتہ مشہور اقوال کا ذکر عن قریب آنے والا ہے. کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے, مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورہ شریفہ کی تفسیر لکھ دی جائے. ترجمہ حضرت حقدس حکیم الامت حضرت مولانا شاہ شفری صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب سے. اس میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ کے ہم سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا. یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے. یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی, چہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سے برکات اور فضائل شامل ہو گئے ہوں. آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں, وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے. یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں. اس کے بعد فضائل کا ذکر فرماتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے, یعنی ہزار مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے, اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے. تنزل الملائکہ, اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ آپ ایسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں یعنی انسان کو جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہا دے. اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا جبکہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی, حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی, لیکن جب حق تعالی شانہ نے اس قطرے کو بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی. اور آج جبکہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہیں تو ملائکہ بھی اپنے اس فقرے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں. والروح فیہا, اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نازل ہوتے ہیں. روح کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہیں, جمہور کا یہی قول ہے جو اوپر لکھا گیا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہی قول زیادہ صحیح ہے, اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر دوبارہ فرمایا. بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمے کے بقدر ہے. بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو اور فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں. چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان. پانچواں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں. چھٹا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے, یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری خاص رحمت نازل ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. بإذن ربهم من كل امر, اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں. مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا, اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں وارد ہے. در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی. سلام, وہ رات سراپا سلام ہے, یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے, جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے. یا پھر یہ امر مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے, شر اور فساد وغیرہ سے امن ہے. ہی حتی مطلع الفجر, وہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے. یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو, بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا مسلسل ظہور ہوتا رہتا ہے. اس سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد خود اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی, لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے. ان میں سے چند احادیث آگے ذکر کی جاتی ہیں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا یہ واعظ ہے. اس کا عنوان ہے اعضاء کا پاک رکھنا. اعضاء کا پاک رکھنا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ترجمہ: پیروی مت کیجیے اس چیز کی جو آپ کو پوری طرح معلوم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. اس آیت سے پہلی اور پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ضروری نصیحتیں بیان فرمائی ہیں جو بہت نفع دینے والی ہیں، اور ان سب آیتوں کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بیان فرمایا ہے کہ ذالک مما اوحا الیک و الیک ربک من الحکمہ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب نصیحتیں ان حکمت کی باتوں میں سے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہارے طرف وحی بھیج کر بتلائی ہیں. ان نصیحتوں کے بیان کر دینے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا احسان ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ نصیحتیں بہت خیال رکھنے کے قابل ہیں. ان میں سے یہ آیت بھی ہے. اس آیت میں چار چیزوں کی حفاظت کرنے کا حکم فرمایا ہے. ان میں سے تین چیزوں کا تو صاف طور پر بیان کیا ہے، یعنی دل، آنکھ اور کان، اور ایک چوتھی چیز کا بھی اس میں بیان کیا ہے. ذرا سوچنے سے معلوم ہوتا ہے وہ چوتھی چیز یہ ہے کہ باقی اعضاء کی بھی حفاظت کی جائے، جیسے ہاتھ، پاؤں، زبان، کہ ان کی حفاظت کی تاکید بھی اس آیت سے معلوم ہوتی ہے. کیونکہ آیت میں فرماتے ہیں اور مت پیروی کیجئے اس بات کی جو آپ کو پوری طرح معلوم نہیں، بس جو بات پوری طرح معلوم نہیں اس سے اگر بچا جائے تو سارے اعضاء گناہ سے بچے رہتے ہیں. دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ اچھی طرح تحقیق تو کرے نہیں، فقط شبہ ہی پر کسی کو چور کہہ دے تو یہ زبان کا گناہ ہو جائے گا. ہمارے ہاں یہ بدگمانی، اس کا مرض بہت زیادہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اس مرض سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات دے کہ ذرا سی دیر میں بدگمانی ہو جاتی ہے اور یقین کی حد تک ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بدگمانی پر آتا ہے کہ قیامت کے دن دلیل دینی پڑے گی، شرعی دلیل دینی پڑے گی، اور پھنس جائے گا اپنی گردن. اور جو آدمی نیک گمانی کرے گا اس کو مفت میں نیکی ملے گی، اس سے دلیل نہیں طلب کی جائے گی. تو یہ زبان کا گناہ ہو جائے گا. اور اگر اس آیت پر عمل کرتا اور جب تک کہ پوری طرح معلوم نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی کو چور نہ کہتا تو اس گناہ سے بچا رہتا. ایک عجیب حکایت یاد آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ تو چوری کرتا ہے. اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں تو چوری نہیں کرتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھ نے غلط دیکھا، تو سچا ہے. جس بزرگ کی حالت انبیاء کے ساتھ ملتی جلتی ہوگی وہی زیادہ کمال رکھتا ہوگا. سو دیکھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام نے نہ کبھی نعرے مارے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ خلقت سے بھاگے. خاص کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا انتظام حضور کے ہاں تھا. سلطنت کا انتظام حضور نے ایسا فرمایا کہ دنیا کے بادشاہوں نے آپ سے سیکھا. گھر بار کا انتظام آپ نے ایسا فرمایا کہ آج تک بھی ویسا کوئی نہ کر سکا. اسی طرح ملنے جلنے، کھانے پینے کے قاعدے بھی آپ نے سکھلائے ہیں. یہاں تک کہ پیشاب پیخانے کا سلیقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے امت کو سکھلایا. کمال والوں کی ایسی حالت ہوتی ہے، اور جس طرح آج کل عام لوگ ایسے کمال والوں کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بزرگ اور خدا تک پہنچے ہوئے ہیں، اسی طرح اس وقت بھی عام لوگوں نے انبیاء کو کامل نہیں سمجھا تھا. چنانچہ کہا کرتے تھے کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ رہ کر لوگوں کو خدا کے حکم سناتا، یا ان کے پاس کوئی خزانہ ہوتا. یہ تو ہم سے بھی زیادہ غریب اور مفلس ہیں. ہم دو وقت کھانا کھاتے ہیں، ان کو ایک وقت کئی کئی دن ایک وقت ملتا ہے. اچھے اللہ کے پیارے ہیں، کوئی اپنے پیارے کو بھوکا بھی مارا کرتا ہے. کیا ان کے پاس کوئی باغ ہوتا کہ اس سے کھاتا؟ غرض کوئی خوبی ہوتی جو ہم میں نہیں، یہ کیسے نبی ہیں جو ہم سے کسی بات میں بڑے ہوئے نہیں؟ اسی طرح جو بزرگ اس شان کے ہوتے ہیں ان پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے بزرگ ہیں، اور جو خلقت سے بھاگتا ہے، کھاتا پیتا نہیں، ننگا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، ان کی سمجھ میں وہ بزرگ ہے. اور اگر اس سے کوئی بات خلاف عادت کی ہوئی، کسی پر کوئی اثر ڈال دیا، پھر تو اس کو نبی سے بڑھ کر جانتے ہیں. حالانکہ کسی پر اثر ڈال دینا کوئی بزرگی کی بات نہیں، یہ تو محنت سے ہندو جوگیوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. بلکہ جو بزرگ کامل ہیں، جو بزرگ کامل میں وہ اس کو اچھا نہیں جانتے، جو بزرگ کامل ہیں وہ اس کو اچھا بھی نہیں جانتے۔ حضرت خواجہ عبداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اثر نہیں ڈالتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ ولی کو جس قدر خدا تعالیٰ کا علم بڑھتا ہے اسی قدر اس کی خودی مٹتی جاتی ہے اور فنا بڑھتی جاتی ہے اور اپنے آپ سے نظر اٹھتی جاتی ہے۔ دیکھیے تحصیلدار اپنے اجلاس میں بیٹھ کر بڑے بڑے حکم دیتا رہتا ہے، لیکن گورنر جنرل کے سامنے جب آتا ہے تو اس کی وہ حالت ہوتی ہے جو ادنا سے اردلی چپڑاسی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح ولی کی بھی حالت ہے کہ جتنی نظر اس کی اللہ پر زیادہ ہوگی وہ خود مٹتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نظروں میں خدا تعالیٰ ہی سما جائیں گے اور وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ بس اسے اس سے شرم آئے گی کہ میں خود کسی پر اثر ڈالوں، کیونکہ اثر ڈالنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس پر اثر ڈالنا ہو اس کی طرف پوری توجہ کی جائے، اور ولی کو اس سے شرم آتی ہے کہ خدا کے غیر کی طرف پوری توجہ کرے۔ البتہ اثر ڈالنے کا جو سنت کے موافق طریقہ ہے اس میں پوری توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اس میں کچھ حرج نہیں۔ چنانچہ ولی کے اندر دو اثر ہوتے ہیں، برکت اور کرامت۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ ان کے وجود سے اس کی ایسی بارش ہوتی ہے جس سے بیماری دور ہوتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، مگر انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ جیسے سورج جب نکلتا ہے تو سارے جہان کو روشن کر دیتا ہے، لیکن سورج کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ میری ذات سے کس کس کو نفع پہنچ رہا ہے۔ دوسرا اثر کرامت ہے۔ کرامت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی کام خلاف عادت ان کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے، مگر کرامت میں ارادہ نہیں کیا جاتا کہ اس کا علم ہو جائے، اور اثر ڈالنے میں ارادہ بھی ہوتا ہے اور پوری توجہ بھی کی جاتی ہے، اس وجہ سے ولی اس سے بچتے ہیں۔ ہاں اگر اثر ڈالنے کے لیے خدائی کا حکم ہو جائے تو بات اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے وقت دعائیں تو بہت کیے ہیں، مگر یہ نہیں آیا کہ آنکھیں بند کر کے اس طرف توجہ کی ہو اور اپنا اثر ڈالا ہو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ اسلام کو قوت دے عمر بن خطاب سے یا ابو جہل بن حشام سے، یعنی ان میں سے ایک کو مسلمان کر دے۔ یہ نہیں کیا کہ ان کی جانب توجہ فرمائی ہو اور ان پر اثر ڈالا ہو، جو حق تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا قبول فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ غرض یہ تو حدیثوں میں بہت جگہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ ہاں اگر کبھی خدا ہی کا حکم ہوا تو اثر بھی ڈالا ہے، مگر ایسا بہت کم ہوا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سینے پر ہاتھ مارا تو ان کے دل میں جو شبہ تھا وہ جاتا رہا۔ ایک صحابی گھوڑے پر سوار نہ ہو سکتے تھے، آپ نے ان کو سینے پر ہاتھ مارا، وہ سوار ہونے لگ گئے۔ سینے پر ہاتھ مارنا یہ قرینہ اس کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اثر ڈالا تھا، اور کسی کی سمجھ میں ہاتھ مارنے کی کوئی وجہ آ جائے تو کہنا پڑے کہ ان دونوں موقعوں پر بھی آپ نے اثر نہیں ڈالا، اور اس صورت میں یہ کہنا صحیح ہو جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام نے کسی پر اثر نہیں ڈالا۔ دو صورتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ حضور نے کسی پر کبھی اثر نہیں ڈالا، دوسری صورت یہ کہ اثر ڈالا تو ہے مگر کم۔ ان دو صورتوں میں سے جون سی صورت بھی واقع ہوئی ہو سو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اثر ڈالنا سنت کے خلاف ہے، کیونکہ سنت تو اسے کہتے ہیں جس پر حضور نے ہمیشگی کی ہو، اور جو کام آپ نے اتفاقیہ کر لیا ہے اس کو سنت نہیں کہتے، بلکہ اس کام کے کر لینے کی یہ وجہ ہوتی تھی کہ دوسروں کو اس کا جائز ہونا معلوم ہو جائے۔ جیسے آپ نے قبا پہنی تھی، اس میں سونے کی گھنڈیاں تھیں، تو یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے دوسروں کو بتلانے کے لیے کیا تھا کہ آپ کو پہنے ہوئے دیکھیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اس کا پہننا جائز ہے۔ پر سنت طریقہ دعا کرنا ہے۔ اللہ دات ان شاء اللہ تعالیٰ کل سنائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔